بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، چند باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے اسے یاد رکھا اور یاد رکھ کر آگے اس بات کو تابعین تک پہنچایا، انہوں نے آگے تبا تابعین تک پہنچایا، پھر تبا تابعین نے آگے علماء تک، ان علماء نے آگے علماء تک، انہوں نے آگے علماء تک. اس طرح یہ حدیث طبقہ در طبقہ تمام حدیثوں کی طرح علماء کی وساطت سے یہاں تک پہنچی، اور اب ہم آج ہم انگلینڈ میں لیسٹر میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو یہ حدیث ہم تک نہ پہنچتی. یہ پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہے وہ اگر صحابہ نہ کرتے تو تابعین تک نہ پہنچتی، تابعین نہ کرتے تو تبا تابعین تک یہ حدیثیں نہ پہنچتی. تو 1436 سال گزر گئے، یہ چھوٹی مدت نہیں ہے. تو اتنی لمبی مدت کے بعد قرآن پورا کا پورا جیسا تھا ویسا محفوظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں جیسی تھیں ویسی محفوظ، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہ کس نے انجام دیا؟ حضرات علماء کرام نے. تو اس حقیقت کو بھائی ماننا پڑے گا اور قبول کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرات علماء کرام کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، یہ بولنا بہت آسان ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور ان کے کاموں کو دیکھنا چاہیے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، فتاوی کتنی محنت سے لکھے جا رہے ہیں، حدیثیں کتنی محنت سے پڑھائی جا رہی ہیں، فقہ کتنی محنت سے پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر کتنی محنت سے پڑھائی جا رہی ہے. ایک استاد کے ساتھ 7 دن تک رہنا چاہیے جو تفسیر پڑھاتا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ 1 گھنٹے کے لیے جو تفسیر پڑھاتا ہے گھر میں یہ بیچارہ کیا کرتا ہے، اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے، حل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کرتا ہے. مفتی کے ساتھ 24-48 گھنٹے گزارنے چاہیے دیکھنے کے لیے کہ دارالافتاء میں اس کے پاس جو سوال آیا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ کیا کیا کرتا ہے. تو حضرات علماء کرام کی قربانیاں رہی ہیں، اب بھی ہیں، اور قیامت کی صبح تک رہیں گی، اس لیے کہ بغیر ان کی محنتوں اور قربانیوں کے دین محفوظ رہ ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالی شانہ نے یہ اپنے ذمے کر رکھا ہے کہ میں دین کو قیامت کی صبح تک محفوظ رکھوں گا. تو اب تک تو دین محفوظ رہا ہے علماء کرام کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے، تو ایسا تو اب نہیں ہوگا کہ بھائی اب سے ڈاکٹروں کے ذریعے حفاظت ہوگی دین کی، یا پروفیسروں کے ذریعے ہوگی، یا ٹیچروں کے ذریعے ہوگی، یا کسانوں کے ذریعے ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. یہ علماء ہی کے ذریعے حفاظت رہی ہے اور علماء کے ذریعے سے ہی دین کی حفاظت رہے گی. ان چیزوں کی طرف ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو پوری دنیا میں اس وقت ایک ذہن بنایا جا رہا ہے غیروں کی طرف سے کہ علماء بیکار ہیں، مدارس بیکار ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نمازیں پڑھا دیتے ہیں اور بچوں کو الف با تا سا کا سبق پڑھا دیتے ہیں، باقی ان کے پاس ہے کیا؟ تو بھئی یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھا دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے. کسی مسجد میں کوئی عالم نہیں ہوتا تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب نماز کون پڑھائے، آگے کون بڑھے. اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا اور کوئی بھی کر لیتا تو تنخواہ دے کر علماء کو کوئی نہ رکھتا، لیکن ایک جاتا ہے تو دوسرے کی تلاش میں، دوسرا جاتا ہے تو تیسرے کی تلاش میں، تیسرا جاتا ہے چوتھے کی تلاش میں. اگر یہ مکتب میں پڑھانا اتنا آسان ہوتا تو الف با تا سا آپ نے بھی پڑھا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ علماء کو تلاش نہ کرتے، حافظوں کو تلاش نہ کرتے، آپ خود بیٹھ جاتے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام بہت مشکل ہے. جب کوئی یہاں مصلی پہ کھڑا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے 200, 500, 700, 800, 850, 100 جتنے مصلی نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے کے کھڑا ہوتا ہے. اور قیامت کے دن اگر اس نماز میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو اس کو سوال ہوگا 1000 مصلیوں کے بارے میں. یہ آسان کام نہیں ہے، ڈرتے ہیں لوگ مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے. بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرات علماء کرام سے محبت رکھو، ان سے تعلق رکھو اور ان کا احسان سمجھو کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا، یہ ہمیں درس کے ذریعے، جمعہ سے پہلے بیان کے ذریعے، رمضان میں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں، ہمیں سکھاتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں. اگر یہ حضرات یہ محنت نہ کرتے تو پتہ نہیں ہم غفلت میں کیسے پڑے ہوئے ہوتے. اس وقت اتنا زیادہ ان کے سمجھانے کے باوجود ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اگر یہ سمجھانا بند کر دیتے ہیں. اتنے سارے علماء باہر سے دوسرے ملکوں سے یہاں آتے ہیں، ان کے دورے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں حلال حرام، جائز ناجائز. علماء کے علاوہ، مفتیوں کے علاوہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ صرف علماء کرام اور مفتیان اعظم ہمیں بتلا سکتے ہیں، اور یہ زندگی کا مقصد ہے. تو ہم تو ان کے محتاج ہیں اور ان کا ہم پر احسان ہے. تو دلوں کے اندر مدارس کے لیے محبت رکھو. جب کسی مدرسے کے پاس سے گزرو تو دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال لاؤ گے اللہ اس کو آباد فرما، دل میں یہ خیال لاؤ گے اللہ یہاں جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں ترقی عطا فرما، انہیں اچھے علماء بنا جو امت کی باغ دوڑ سنبھال سکے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا خیال لاؤ گے اللہ اس مدرسے میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے فیض میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کا فیض ہمارے بچوں کو بھی پہنچا، ہمیں بھی پہنچا، دور دور تک پہنچا. یہ دعا کرنے سے آپ کا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا، نہ وقت جائے گا، نہ پیسے جائیں گے، نہ طاقت جائے گی، مگر اللہ تعالی شانہ بہت راضی ہوں گے، بہت خوش ہوں گے کہ میرے اس بندے کو علم سے، علماء سے، دین سے تعلق ہے، اسی لیے تو یہ دعا کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم علماء کی غیبتیں کریں اور دل میں علماء کی نفرتیں رکھیں، بہتر یہ ہے کہ ہم دلوں کو صاف کر لیں اور علماء کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں. اور یہ اچھے خیالات رکھنا آسان نہیں، ہمارے سامنے ان کی تاریخ ہے. ہم بچپن میں جب مکتب میں گئے اس وقت سے لے کر اب تک ہمیں علماء سے کتنا نفع پہنچا ہے. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بیچارے یہی لوگ خدمت کے لیے آتے ہیں، یہی غسل دیتے ہیں، یہی قبرستان میں آتے ہیں، یہ نکاح یہی پڑھاتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم ان کے پاس ہی جاتے ہیں. تو پیدائش سے لے کر موت تک یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ذرا چلے گئے تو وہ کبھی آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ بھائی 2 سال کے بعد آپ اچانک ہماری ضرورت پڑی تو آ گئے، جاؤ اپنا کام کرو. نہ، خندہ پیشانی سے، جی بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے. وہ دلچسپی لیتے ہیں کاموں میں اور تسلی دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور ہمت افزائی کرتے ہیں. تو علماء کرام کی نفرت دلوں میں پیدا مت کرو. میں نے اپنی اس عمر میں دیکھا کہ جن لوگوں نے حضرات علماء کرام کا میل دل میں رکھا ان کے گھر میں اللہ نے علم نہیں آنے دیا، اور جن لوگوں نے حضرات علماء کرام کی محبت دل میں رکھی وہ بے دین تھے، بے نمازی تھے، مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے گھر میں علم پہنچایا، ان کی اولاد عالم بنی، مفتی بنی اور دین کے کام میں لگی. اور وہ لوگ جو دیندار نظر آتے تھے اور علماء کرام کے بارے میں زبانیں گندی کرتے تھے، دل میں میل رکھتے تھے، ان کی اولاد پڑھ نہیں سکی، اور اگر پڑھ گئی تو دین کے کام میں نہیں لگ سکی. عالم تو بن گیا بچہ، مفتی بھی بن گیا، مگر دین کے کام میں نہیں لگ سکا، بلکہ بعض جو ہیں وہ باطل کے پرچار میں لگ گئے، حق کے بجائے باطل کے پرچار میں، عالم ہونے کے بعد بھی باطل کے پرچار میں لگ گئے. تو یہ ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا لولا لنگڑا جو کچھ کام آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے، تو دعا فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، اس لیے کہ اپنی حالت تو بری ہی ہے، مگر یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو، آپ حضرات جو دیکھتے ہیں کہ بہت ترقی ہوئی، بہت جلدی سارے کام ہو گئے، تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ کام اتنا جلدی ہو گیا اتنی آسانی سے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ، اور وہ بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات نے میرے والد محترم کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو ان کے دل میں علماء کے لیے بہت احترام تھا. وہ اپنے سے کم عمر کے علماء حفاظ سے بھی محبت کرتے تھے. اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہاں پر آئے 1970s میں، اور لیسٹر والوں نے بہت محبت فرمائی مسجد نور میں جو اس وقت تھے، اور ابھی بھی کچھ لوگ زندہ ہیں، ان کی محبتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اس لیے کہ میں بالکل بچہ نہیں تھا. ہمارے والد صاحب کے ساتھ جو محبت سب نے رکھی، اور اس کے بعد وہ محبت ابھی بھی جاری ہے ہمارے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، وہ ہم نے دیکھی. تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ بہت کم تھی ان کی، فیملی ہماری بڑی تھی، قرض کر کے آئے ہوئے تھے، مگر اس وقت ابھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کوئی بھی عالم لیسٹر میں آتا تھا تو 20 پینی، 25 پینی، 50 پینی، 1 پاؤنڈ ہدیے میں اسے ضرور دیتے تھے کہ اہل علم ہے، یہ صاحب علم ہے، اتنا احترام کرتے تھے. یعنی تنگی میں بھی اپنے گھر لاتے تھے، چائے پلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تنگی میں بھی. یہ انہوں نے جو قربانی دی تھی اہل علم کی عظمت میں اور محبت میں، آج اس کا پھل اولاد کھا رہی ہے. تو ماں باپ جو ہیں وہ اہل علم کی قدر کر کے اپنی اولاد پر احسان کریں گے، علم گھر میں آئے گا، بڑے بڑے مفتی پیدا ہوں گے آپ کے گھر میں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اگر اولاد نہیں تو پوتے نوازے ضرور ہوں گے. اس لیے یہ جو اگر قصور ہو رہا ہو تو میرے بھائیو اسے توبہ کر لو. کسی کی غیبت کر کے ہم اس کا کیا نقصان کر سکیں گے؟ علماء کی غیبت ہم کیوں کریں؟ بزرگوں نے لکھا ہے، قرآن میں ہے نا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا گوشت کھا رہا ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علماء کا گوشت مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت زہریلا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے وہ روحانی موت مرے گا اور ایمان اس کا خطرے میں پڑ جائے گا، بہت زہریلا ہے، بہت پوائزنس ہے. تو بہرحال میں تھوڑا دوسری طرف چلا گیا، یہ بات ذہن میں تھی بھی نہیں، مگر یہ کہ دیکھو یہ جو کچھ ہمارے پاس آج موجود ہے اور محفوظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی جیسی تھی ویسی ہی آج موجود. تو یہ کیسے موجود ہوئی؟ کیسے ہمارے پاس انہی الفاظ کے ساتھ یہ کیسے پہنچی؟ کن کنہوں نے پہنچائی؟ یہ علماء نے پہنچائی، علماء نے، ہم تک علماء نے پہنچائی، ان تک دوسرے علماء نے، ان تک دوسرے علماء نے، ان تک دوسرے، یہ علماء در علماء یہ پہنچی. اگر علماء نہ ہو دنیا میں تو دین 100 سال میں ختم ہو جائے. اگر یہ علماء آج سب علماء کو پکڑ کے ایک ایک کر کے ختم کر دو تو آگے پھر یہ عربی کوئی جانتا ہی نہیں ہے. علوم صرف عربی جاننے سے بھی حل نہیں ہوتا مسئلہ، یہ تو علوم ایک مزاج بنتا ہے شریعت مطہرہ کا، 6 سال 8 سال مدرسے میں رہ کر، تو آگے پھر دین ختم ہو جائے گا. اسی لیے جب اللہ قیامت لانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ علماء کو اٹھا لیں گے، ایک ایک کر کے علماء اٹھ جائیں گے. دنیا میں کوئی عالم رہے گا نہیں، جب عالم نہیں رہے گا تو دین نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا تو اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا نہیں گا تو قیامت آ جائے گی. تو علماء کا تو ہمارا اس اعتبار سے بھی احسان ہے، اور مدارس کا، کہ جب تک یہ مدرسے ہیں اس وقت تک علماء کا وجود رہے گا، اور علماء کا وجود رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. جس دن مدرسے بند ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو قیامت آ جائے گی. یہ دنیا کا بقا ہی اس پر موقوف ہے، اس لیے میرے بھائیو اس کا خاص خیال رکھو. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بیمار کی عیادت کا. یہ حکم فرمایا کہ جب تمہارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، مسلمان بہنوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، تو شرعی پردے، محرم غیر محرم وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے اور عیادت کے جتنے بھی آداب ہیں ان سب آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی خبر لو. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. ہم جاتے تو ہیں ایک دوسرے کی خبر لینے کے لیے، مگر سنت سمجھ کر نہیں جاتے، تعلق کی وجہ سے ایک ذمہ داری سمجھ کر جاتے ہیں. اسی لیے نورانی بھائی بیمار ہو گئے تو ہم جائیں گے، اور مولانا یعقوب صاحب بیمار ہو گئے تو نہیں جائیں گے، حالانکہ دونوں ایک ہی اسٹریٹ میں رہتے ہیں، ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، اور دونوں ہمارے مسلی. اب نورانی بھائی کا پتہ چلا کہ بیمار ہے تو خبر لینے کے لیے چلے گئے، اور پتہ چلا کہ مولانا یعقوب صاحب بیمار ہوئے تو نہیں گئے. کیا وجہ ہے؟ ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس نہیں گئے. تو وجہ یہی ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی خبر لینے کے لیے جائیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لہذا نورانی بھائی بھی مسلمان ہے، مولانا یعقوب صاحب بھی مسلمان ہیں. میں نورانی بھائی کی خبر لینے کے لیے جاؤں گا، ایک مسلمان کا حق ادا ہوگا. مولانا یعقوب صاحب کی خبر لینے کے لیے جاؤں گا، ایک مسلمان کا حق ہوگا. اور نورانی بھائی کی خبر لینے کے لیے جاؤں گا تو سنت ادا ہوگی، مولانا یعقوب صاحب کی خبر لینے کے لیے جاؤں گا تو سنت ادا ہوگی. سنت کے پہلو سے ہم نہیں دیکھتے اس کو، بلکہ تعلق کی ذمہ داری کی حیثیت سے بھی ہم نہیں جاتے. اصل تو جاتے ہیں حاضری پرانے کے لیے، نہ مولانا یعقوب صاحب کی خبر لینے کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا ہے، نہ نورانی بھائی کا. مگر نورانی بھائی کی خبر لینے کے لیے اس لیے جانا پڑتا ہے کہ تعلقات ہیں تو لوگ کیا کہیں گے. نکاح میں بھی اسی نیت سے آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ نہیں آیا نکاح میں. جنازے میں بھی اسی لیے جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کسی کی خیر خبر، لوگ کیا کہیں گے. ہاسپٹل، لوگ کیا کہیں گے. تو دیکھو میرے بھائیو، یہ لوگ کیا کہیں گے کی نیت سے بھی کام تو کرتے ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے کی نیت سے جاتے ہیں تو سستا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. وہ تو وہی بات ہے. تو تھوڑی ہم نیت بدل دیں کہ نہیں، لوگوں کو جو چاہے کہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے جا رہا ہوں. میرا ایک مسلمان بھائی بیمار ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کا دل خوش ہوگا. اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب تک ایک مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو گھر سے میں نکلا نورانی بھائی کی خبر لینے کے لیے، تو ان کے گھر تک پہنچنے میں 10 منٹ لگی، پھر ان کے گھر میں آدھا گھنٹہ رہا، پھر 10 منٹ میرے گھر پہنچنے میں لگی، تو کتنی؟ کل 50 منٹ ہو گئی. تو جب تک نکلتا ہے اس وقت سے لے کر واپس لوٹتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے میوے چن رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں کہ میرا بندہ ایک نیک کام میں ہے. پھر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 اگر دن کو جاوے تو مغرب تک، رات کو جاوے تو صبح صادق تک. یہ سوچ کر جائیں، میں جنازے کی نماز میں جاؤں گا تو بھائی کیا ہوگا؟ میں جنازے کی نماز میں جاؤں گا، کوئی منہ دیکھے نہ دیکھے ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اگر میں نہیں گیا اور کوئی بات بھی کرے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یوں بھی تو لوگ میری بہت بات کرتے ہیں، تو ایک اور ہو جائے گی بات، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی نماز جنازہ میں جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر دفن تک رہتا ہے، تدفین تک رہتا ہے، تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے. قرات، قرات یہ ہماری ہوتی ہے نا، پینی، شلنگ. تو اس زمانے میں قرات جو ہے وہ ایسی ایک کوئن ہوتی تھی، قرات. تو کہا کہ ایک قرات ثواب ملتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو قرات کیا ہے؟ ایسا مت سمجھنا کہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے سافر لین قبرستان تک، 20 منٹ جانے میں، 20 منٹ آنے میں، اور وہاں اور 15 منٹ، اور ایک قرات، ایک شیلنگ لے کر گیا ہے. کہا کہ نہ، ایک قرات آخرت میں احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے. اب ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ کسی کی نماز جنازے میں کون ہے, تو کہ لیاقت بھائی کے گھر میں, نورانی بھائی, او تعلق ہے, ہمیں جانا ہی پڑے گا, تعلق ہے جانا ہی پڑے گا, بلکہ کام چھوڑ کے بھی جانا پڑے گا, کیوں, منہ دکھانا ہے کہ, اور گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اعلان ہوا کہ بھائی عبداللہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ عبداللہ بھائی, کہ پتہ نہیں پتہ نہیں, گھر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کاش کے ایسا سوچتے کہ سنیچر ہے, اتوار ہے, میں فری ہوں, چلو یہ دو قیرات لے کر کے آ جاتے ہیں, دو نہیں تو ایک قیرات لے کر کے آ جاتے ہیں, میں تو محتاج ہوں آخرت کی, میرے خزانے میں کچھ نہیں ہے, اور پھر ہم جاتے, مجمع بڑھ جاتا, مجمع بڑھ جاتا, تو مجمع کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, وہ میت کے گھر والوں کو بہت تسلی ملتی ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا, آج جنازہ بہت بڑا تھا, انشاءاللہ مغفرت ہو گئی ہوگی, یہ تسلی ملتی ہے ان کو, ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اوہ ہمارے یہاں غم ہوا اور اتنے سارے لوگ ہمارے غم میں شریک ہوئے, ان کو تسلی ملتی ہے میت کے گھر والوں کو. تو ہم جنازے میں اس لیے جائیں گے کہ ہمیں ثواب ملے گا, اس لیے جائیں گے کہ میت کی مغفرت ہوگی, اس لیے جائیں گے کہ میت کے گھر والوں کا دل بڑا ہوگا, ان کو خوشی ملے گی, یہ ان ساری نیتوں سے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ یار کوئی پتہ نہیں مجھے دیکھے یا نہیں دیکھے, دیکھے یا نہیں دیکھے, نہیں, یہ نیتیں نہیں ہوں. نکاح میں آ گئے تو نکاح میں آ گئے کہ بھائی اب دعوت نامہ آیا ہے, جانا ہی پڑے گا, بلیک بن سے, لنڈن سے جانا ہی پڑے گا, اور دل کڑوا کر کے آتے ہیں, دل کڑوا کر کے. اب کیا ہوا, یہاں سے یہاں تک آنے کا خرچہ ہوا, آپ کا وقت برباد ہوا, اور پھر ہدیے تحفے بھی دینے پڑیں گے, وہ بھی دل کڑوا کر کے, ساری محنتیں بیکار ہیں. اس کے بجائے خوشی سے آتے کہ بھائی ہمارے رشتے دار ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی ضروری ہے, آپس میں رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے, تو میں جاؤں گا, ان کا دل بڑا ہوگا, ان کی خوشی میں میں جاؤں گا تو خوشی اور بڑھ جائے گی کہ بھائی چچا زاد بھائی بھی آئے, پھوپھی زاد بھائی بھی آئے, میرے ماموں زاد بھائی بھی آئے, میرے دوست بھی آئے, انشاءاللہ ان کی خوشی بڑھ جائے گی, اور وہاں جو ہے کچھ کام کاج ہوگا اس میں میں تعاون کروں گا, کوئی مشورے دوں گا. اور پھر جو ہے نکاح ایک سنت ہے, تو یہ سنت وجود میں آ رہی ہے, اس میں میری شرکت بھی ہو جائے گی. اور رہی بات یہ تحفے کی, تو تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دلہا دلہن میرے بچے ہیں, ان کا دل خوش ہوگا, یعنی اچھی نیتیں کریں ہم, اچھی نیتیں, تو اچھی نیتیں کرنے سے کام وہی کرنے ہیں, مگر نیت کے بدل جانے سے اجر و ثواب کا معاملہ بدل جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں زندگی میں اب لانا ہے ہمیں, کہ کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے لیے جائیں گے, کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم جنازے میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے. یہ نہیں کہ تعلق ہو تو ہی, تعلق ہو تو پھر ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے, تعلق نہیں ہے پھر بھی, دیکھو ہمارے رشتے الگ الگ ہیں, ایک تو ہمارا رشتہ احمد علی بھائی کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہمارا انسانی رشتہ بھی ہے, ان کے ساتھ ہمارا اسلامی رشتہ بھی ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا خاندانی رشتہ بھی ہے, اور نورانی بھائی کے ساتھ ہمارا انسانی اور اسلامی رشتہ ہے, خاندانی رشتہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں تعلقات کچھ رشتے زیادہ ہوں گے وہاں ذمہ داری اور بڑھ جائے گی, لیکن کسی کے ساتھ نہ خاندانی رشتہ ہے, نہ پیار محبت کا رشتہ, نہ دوستی کا رشتہ, نہ احسان کا رشتہ, مگر مسلمان ہے, تو یہ جو مسلمان ہونے کا رشتہ ہے, اسلامی رشتہ, یہ سارے رشتوں سے اعلیٰ, بس یہی رشتہ اس کے لیے کافی ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں, ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں, ان کی عیادت کے لیے جائیں بیمار ہوں تو. اب اعلان ہوا ابھی کہ بھائی نماز کے بعد نکاح ہوگا, کیوں اعلان ہوا, جو رشتے دار ہیں ان کو تو پہلے سے پتا ہے, اعلان اسی لیے ہوا کہ وہ لوگ جن کا ہمارے ریاض بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو بھی پتا چلے کہ ایک مسلمان کے یہاں آج شادی ہے, تو آپ حضرات بھی اگر وقت ہو تو اس خوشی میں شریک ہو جائیں. اسی لیے ایسے بہت سے لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہو سکتا ہے پہچانتے بھی نہ ہو کہ کون ہے اور کس کے یہاں شادی ہے, مگر ایک مسلمان بھائی کی خوشی میں وہ لوگ شریک ہوئے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو دونوں طرف والوں میں سے کسی کو نہیں پہچانتے مگر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ حق ہے ہمارا, تو اس کا بھی خیال کریں گے. ہاں جب کوئی بیمار ہو جائے تو سنت سمجھ کے جاؤ, جب کوئی کسی کا جنازہ ہو تو یہ سمجھ کے جاؤ کہ میرے نام اعمال میں نیکیاں بڑھیں گی, یہ سمجھ کے جاؤ کہ ہمارے جانے سے میت کی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. 40 آدمی صرف, اب آپ کہیں گے کہ پھر تو لیسٹر میں ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہوگی, اس لیے کہ لیسٹر میں تو 40 ہے. یہ خلاص کے ساتھ. تو اکثر تو منہ دکھانے والے ہوتے ہیں, تو منہ اب ہم منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں, ہمارا بھی نقصان کہ ہمیں قیرات نہیں ملتے اور میت کا بھی نقصان. لیکن ہم اگر یہ سوچ کر جاتے کہ نہیں نہیں بھائی, میں دکھانے کے لیے منہ دکھانے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے جانے کی وجہ سے تعداد بڑھے گی اور 40 مخلص آدمی ہو جائیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی, میں میرے مسلمان بھائی کی مغفرت کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ کلچر میرے بھائیو اگر ہم نے بنایا, گھر میں بھی ہم نے بچوں کو ایسا, گھر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ طبیعت تو برابر نہیں, پڑا جاؤ پڑھے, تو بچوں کو بھی ٹریننگ ملتی ہے کہ ابا جانا وانا تو نہیں چاہتے مگر جبرن جا رہے ہیں, تو بچہ بھی بڑا ہو کر ایسا ہی سوچتا ہے کہ جاؤ تو نہیں پڑھ, جاؤ جا پڑھے. نہیں تو بچے کو کیا کہنے کا کہ طبیعت بھی میرا میری ٹھیک نہیں ہے مگر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اسے ثواب بہت ملتا ہے, اور نماز جنازہ میں 40 آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو جانا تو نہیں ہے, ویدر بھی خراب ہے, بیمار ہوں, مگر یہ دو فائدے ہوں گے اس لیے جا رہا ہوں. تو بچوں کا ذہن بنے گا. تو ہمارا جب انتقال ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے جنازے میں بھی 40 مخلص آدمی ہوں گے اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. بھائی یہ کلچر بدلو, سوچ بدلو اور دین کی طرف آؤ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تو حکم فرمایا بیماروں کی عیادت, یعنی بیمار پرسی, خبر لینے کے لیے جانے کا, اور اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں. ہاں آداب, وہ آداب بھی سیکھنے کی, اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. کسی بیمار کے پاس گئے تو ایک ادب یہ ہے کہ بس بیٹھے 10-15 منٹ, خیر خیریت معلوم کی اور اٹھ کر آ گئے. جہاں تعلق بہت زیادہ نہیں ہے اور جہاں بہت زیادہ تعلق ہے اور آپ کے بیٹھنے سے ان کو سکون ملتا ہے تو 1 گھنٹہ بیٹھو, 2 گھنٹے بیٹھو, 3 گھنٹے بیٹھو. مگر کبھی کبھی ہمارا اتنا تعلق نہیں ہوتا اور گئے اور بیٹھ گئے. اب وہ بیمار ہے بیچارہ, تو ہمارے ادب کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا لیٹ جاؤں مگر اجنبیت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو جس کا تعلق کم ہے وہ کم بیٹھے, تعلق زیادہ ہے وہ زیادہ بیٹھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ بھی لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی کی خبر لینے کے لیے گئے. اب وہ بیچارہ بیمار, اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا تو ادب سے بیٹھ گیا. ادب سے بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کے بعد اسے ذرا کمر میں درد جو کچھ بھی ہونے لگا. تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ذرا لیٹ ہوں, مگر ہوتا ہے نا اجنبی آدمی ہو تو ذرا شرم لگتی ہے. تو اس نے دھیرے سے کہا کہ آج مجھے لوگوں کے آنے جانے نے ذرا کچھ زیادہ ہی بیمار کر دیا ہے. اشارہ کیا کہ لوگوں کے یہاں آنے جانے نے آج میری بیماری کو تھوڑا بڑھا دیا ہے. تو وہ بھی عجیب و غریب آدمی تھے, وہ کہنے لگے کہ میں دروازہ بند کر دوں. یعنی مطلب یہ کہ دروازہ بند کر دوں, کوئی دوسرا نہ آئے مگر میں تو جانے والا نہیں ہوں. تو بیمار بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ ہاں دروازہ بند کر دیجئے مگر اندر سے نہیں, باہر سے, باہر سے نکل کر کے دروازہ بند کیجئے. تو ایسا بھی نہ ہو, ان سب چیزوں کا خیال کر کے جانا ہے ہمیں. اور وہ اتباع الجنازتے, جنازے میں شریک ہونا ہے. وہ تشمیت العاطس, دو باتیں ہو گئی, تین بات. وہ تشمیت العاطس, چھینکنے والا چھینکنے پر اگر الحمدللہ کہتا ہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا ہے. چوتھی بات وہ ابرار المقسم, قسم کھانے والے کو اس کی قسم سے نجات دلانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب قسم کھاتا ہے, اول تو یہ کہ بھائی قسم کھانی نہیں چاہیے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا, اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا, غصے میں بول دیتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ کبھی نہیں بولوں گا, اللہ کی قسم میں اس کے گھر میں کبھی, غصے میں بول دیتے ہیں اور پھر قسم توڑنی پڑتی ہے. قسم کھانے کے بعد بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس قسم پر رہنا جائز نہیں. اپنی بہن کے لیے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا, شریعت کہہ دی کہ قسم آپ نے غلط کھائی, توڑو اس کو اور بہن سے بات کرو اور کفارہ دو. تو قسم کھانے سے پہلے بہت سوچے. اگر قسم کھا لی ہے تو علماء سے پوچھے کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے تو اس کو باقی رکھنا ہے یا توڑ دینا ہے, اور جب قسم توڑنے کی نوبت آئے تو پھر کفارہ دینا ہے. تو ایسی قسم اگر کسی نے کھا لی کہ جو شرعاً ٹھیک تھی اور جسے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے, توڑنا نہیں چاہیے ایسی قسم. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھاتا ہے اور اس قسم کا تعلق صرف اس کی ذات سے نہیں ہوتا, کسی اور سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نورانی بھائی سے ناراض ہو گیا, کسی بات پر ناراض ہو گیا اور بولنا میں نے بند کر دیا, تو انہوں نے جذبے میں آ کر کے ایسا کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک آپ خوشی کے ساتھ مجھ سے بولیں گے نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ان کی زبان سے نکل گیا. اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی, میں اگر ان کے ساتھ بولنا شروع کر دوں گا اور یہ گھر جائیں گے تو قسم ٹوٹے گی نہیں, یہ قسم توڑنے سے بچ جائیں گے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ نا میں ناک چڑھا گئی منہ چڑھا گئی بیٹھا لوں گے نا, نہیں بولوں گا تم سے, نہیں قسم ٹوٹے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اب یہاں سے قسم تو انہوں نے کھا لی مگر گھر تو جانا ہی پڑے گا نا. اب یہ گھر جائیں گے قسم ٹوٹے گی, تو ان کی قسم کو تو ٹوٹنے سے میں بچا سکتا ہوں. تو کہا کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو بچا دو, اس کو بچا لو کہ بھائی چلو اب آپ نے قسم ہی کھا لی ہے تو چلو گلے لگ جاؤ ہم آپ سے خوش ہو گئے. یہ ابرار المقسم کہ قسم کھانے والے کو قسم ٹوٹنے سے بچانا, قسم توڑنے نہ دینا اس کو تاکہ یہ اس جرم سے بچ جاوے, اس غلطی سے بچ جاوے. ونصر المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا. آپ کسی کو دیکھو کہ بیچارہ مظلوم ہے اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو کرو, مدد کر سکتے ہیں تو کرو. مجھے پتا ہے کہ نورانی بھائی مولانا کو پریشان کر رہے ہیں اور نورانی بھائی کو میں کہوں گا تو بات مان لیں گے, تو مجھے کہنا چاہیے کہ نورانی. اب ہم کیا کرتے ہیں آج کل کہ نہ بھائی ہوں تو کہیں مانی پڑوں, ہمیں پتا ہے کہ میری بات یہ مان لیں گے تو کہنا چاہیے. اور اگر ایسا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو توفیق دیجیے. یہ بھی مظلوم کی مدد ہوئی. تو مظلوم کی مدد کرنا. وہ اجابتی دائی, اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا. کوئی کھانے کے لیے بلا رہا ہے کہ گھر ذرا آؤ, کوئی چائے کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ, شادی میں دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی شادی میں دعوت ہے, ولیمے کی دعوت ہے. اب یہ دعوتوں کے درجے بھی الگ الگ ہیں. ایک پرایا مسلمان دعوت دے رہا ہے, بھائی دعوت دے رہا ہے, بہن دعوت دے رہی ہے, ماں باپ دعوت دے رہے ہیں, ایک عام دعوت ہے, ولیمے کی دعوت ہے. تو کوئی دعوت کسی دعوت سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے. اسی لیے آپ سب حضرات آئے ہیں یہاں شادی میں, اور کل بھی ولیمے میں جائیں گے, اس لیے کہ آپ کو دعوت ملی ہے کہ بھائی آپ کھانے کے لیے کل دوپہر آنا, آج شام کو آپ کھانے کے لیے آنا. لیکن اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے, وہ یہ ہے کہ دعوت کی شکل نام و نمود والی اور فخر و مباحات والی نہ ہو. فخر والی کہ ہمارے واپی دمن والوں میں جتنی شادیاں لیسٹر میں ہوئی ہیں 1000 سے اوپر کوئی نہیں گیا ہے, ہم ذرا 1200 کی دعوت کرتے ہیں اور سب نے ضیاء الاسلام ہال میں کھلایا ہے, ہم ذرا ہائی کلاس کا کوئی ہال ہائر کرتے ہیں اور سب نان گوشت کھلاتے ہیں, ہم ذرا سٹارٹر بھی ہو, پھر بیچ میں نان گوشت بھی آئے, پھر اخیر میں ڈیزرٹ بھی آئے, ذرا 3-course meal. اور دل میں نیت کیا ہے کہ واہ واہ کا ڈنکا بجنا چاہیے کہ بھائی کمال کر دیا اس شخص نے. تو یہ نہ ہو, صرف نیت کیا ہو کہ بھائی اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہیں, خوشی کے موقع پر ہم اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں. تو فخر و مباحات نہ, ایسا دل میں خیال آ گیا کہ نہیں بلائیں گے تو لوگ بات کریں گے, کچھ نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہو گئی. تو دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو, فخر کے لیے بھی نہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو گئی. پر ایک بات میں عرض کر دوں تجربے سے, اس لیے کہ آپ حضرات نے اتنی شادیاں نہیں دیکھی جتنی ہم نے دیکھی, ہمیں تو بہت شادیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تجربے کی بات کہ دکھاوے کے لیے آپ کرو, نام و نمود کے لیے کرو, واہ واہ کے لیے کرو, اور اس کے لیے آپ بادشاہ جیسا نظام کرو, مگر کوئی تعریف نہیں کرے گا, کچھ نہ کچھ غلطی نکال کر ہی جائیں گے, کچھ نہ کچھ غلطی نکال کر جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کا قصہ لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نواب صاحب تھے, تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ایسی شادی ہونی چاہیے, میں نواب ہوں تو دوسرے غریبوں جیسی شادی ہو. تو انہوں نے یہ کیا کہ باراتیوں کو یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ کتنے آدمیوں کو لے کر آئیں گے, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 جتنے آپ لانا چاہے لے کر کے آپ ہمیں بتا دیجئے. ایک بات یہ, کھانا اعلیٰ درجے کا, اور اس زمانے کے اعتبار سے جتنے باراتی تھے سب کو ایک ایک اشرفی دی. اس زمانے کے اعتبار سے ایک ایک اشرفی بہت بڑی رقم, ایک ایک سونے کا سکہ سب کو دیا. اب بارات روانہ ہو گئی, روانہ ہو گئی تو انہوں نے تو کیا ہی تھا واہ واہ کے لیے. تو جو واہ واہ کے لیے کرتا ہے اسے تو سکون اس وقت ملے گا نا جب کان میں کوئی تعریف پڑے. تو یہ باراتی تو سب چلے جانے والے تھے تو ان میں سے کون تعریف کرتا. تو باراتی جب ادھر سے روانہ ہوئی پچھلے دروازے سے یہ شارٹ کٹ لے کر اس روڈ پر جا کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے جہاں سے باراتیوں کی بیل گاڑیاں یا گھوڑے گاڑیاں جا رہی تھی, اور کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ یار میری کوئی تعریف کرے تو مجھے کچھ سکون ملے. اب درجنوں آدمی آئے ہوئے تھے, ایک بیل گاڑی گئی, دوسری گئی, تیسری گئی, چوتھی گئی, سب ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں مگر نواب صاحب اور نواب صاحب کی دعوت اور نواب صاحب کی سخاوت کا کوئی تذکرہ نہیں. انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ بھئی یہ تو عجیب ہوا, اتنا سارا خرچہ کیا اور جس مقصد کے لیے کیا وہ بھی نہیں ہوا. اخیری جو بیل گاڑی تھی اخیری, اس میں ان کو کچھ سنائی دیا کہ کوئی کہہ رہا تھا نواب صاحب, تو خوش ہو گئے کہ بھئی ہماری بات کوئی تو کر رہا ہے. تو وہ جب گاڑی قریب آئی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک کہہ رہا تھا کہ نواب صاحب نے بھی کمال کر دیا, کمال کر دیا, اتنے سارے باراتی, اتنا عمدہ کھانا, لاکھوں روپے خرچ کیے اور اخیر میں سب کو ایک ایک روپیہ بھی دیا. ایک آدمی بہت خوش ہوئے کہ چلو بھائی کوئی تو, جھٹ سے دوسرے نے کیا کہا, سسرا دو دو روپیے دے دیتا تو کیا کمی ہے اس کے پاس. دوسرے نے کہا کہ ایک ایک روپیہ دیا تو سسرے نے کیا کمال کیا, خزانہ اتنا بڑا ہے کہ دو دو بھی دے دیتا تو کیا کمی آتی. کوئی خوش نہیں ہوتا. اور اگر واہ واہ مل بھی گئی, یہ 5,000 pounds ابھی خرچ کر دیں شادی میں, 2,000 خرچ کر دیں, 10,000 خرچ کر دیں, معلوم تو انہی کو ہے کہ کتنے خرچ کر رہے ہیں, مگر مان لو کہ 5,000, 2,000 خرچ کر دیے اور آپ سب نے ان کی تعریف کی کہ واہ واہ کمال کر دیا, کمال کر دیا, یہ واہ واہ کہاں تک رہے گی ان کے ساتھ. ایک دوسرے نواب صاحب نے کہ یہاں شادی ہوئی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھنے گرے گئے, شادی میں تو شرکت نہیں کی اس لیے کہ بہت فضول خرچی تھی اللہ کی نافرمانی, مگر تعلق تھا تو شادی کے بعد گئے اور مبارکباد دی کہ اللہ بہت مبارک کرے آپ کے بچوں کو خوش رکھے. اور پھر کہا کہ نواب صاحب ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے, کہا کہ کہیے کہ آپ نے لاکھوں خرچ کر کے ایک ایسی چیز حاصل کی ہے کہ ضرورت کے موقع پر اگر آپ اسے بیچنے جائیں تو ایک کوڑی بھی نہ آوے. تو کہا کہ حضرت میں نے تو لاکھوں خرچ کر کے کوئی چیز نہیں کمائی ہے. تو کہا کمائی ہے آپ نے, واہ واہ کمائی ہے آپ نے, تو اگر یہ لاکھوں خرچ کر کے سونا لے آتے تو ضرورت کے موقع پر سونا بیچتے تو کام آتا, یہ لاکھوں خرچ کر کے چاندی لے آتے ضرورت کے موقع پر کام آتا, یہ لاکھوں خرچ کرتے کچھ اور لاتے, مگر لاکھوں خرچ کر کے واہ واہ اپنے حاصل کی, اگر گھر میں حالات آئے اور یہ واہ واہ کو بیچنے کے لیے جاؤ تو کیا آئے گا. اس لیے بھائی دعوت کرو مگر نام و نمود نہ ہو, شہرت کے لیے نہ ہو, واہ واہ کے لیے نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو, قرض لے کر مت کرو اور حد میں رہ کر ذرا کرو, حد میں رہ کر, حد میں رہ کر, خوشی کا موقع ہے کرو, شریعت نے اجازت دی ہے, ہماری شریعت بالکل منع نہیں کرتی. بعض لوگ شادیوں میں کچھ نہیں کرتے, وہ اس لیے اچھا ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ لوگ بہت کر رہے ہیں تو ایسے ایگزامپل بھی ہوں تو اچھا ہے, ایک دو ایگزامپل ایسے بھی ہوں کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے, مگر ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ بالکل کچھ مت کرو, نہیں, ہماری شریعت کہتی ہے کہ ولیمہ اسی لیے تو ہے, کھلاؤ پلاؤ, اچھے کپڑے پہنو, مگر شریعت کی حد میں رہ کر. اور اس سلسلے میں سب سے اہم اصول جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم خوشی اس طرح منائیں کہ جس نے ہمیں خوشی کا یہ موقع دیا ہے وہ ناراض نہ ہو. بس خوشی ہم منائیں لیکن اس طرح منائیں کہ جس نے ہمیں خوشی دی ہے اللہ نے وہ ناراض نہ ہو, بس اس کا بھی خیال رکھو. پہلے کے بنسبت اب تو بہت فرق آیا ہے لوگوں میں ماشاءاللہ, مگر اور تھوڑا فرق لانے کی ضرورت ہے ہیں، میوزک ہے، ناچ گان ہے، فوٹوگرافی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، پھر یہ کہ 500 سے کام ہو جاتا ہے تو 1000 خرچ کرنے کا جو مزاج ہے، قرض لے کر کے خوشیاں منانے کا مزاج ہے، یہاں سے بمبئی کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ایک رواج دبئی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، مگر ایک مزاج، اور مزاج کیسا ہو گیا ہے کہ اب عورتیں عورتوں کو ستاتی ہیں، اچھا آپ کی یہاں شادی ہے اور آپ بمبئی شاپنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یعنی شرم دلاتی ہے کہ جیسے کہ کوئی حج کے لیے جاوے اور کہے کہ بھائی سب کچھ کیا مگر عرفات ابھی باقی ہے، تو اسی طرح شادی میں سب کچھ کیا بمبئی نہیں جا رہے شاپنگ کے لیے، ان رواجوں کو بھائی ختم کرو، اللہ تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعوت کا حکم ہے، اور افشاء السلام آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر جو ہے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، مگر میں نیا مجمع ہے اس لیے میں تھوڑی تاکید کر دوں کہ سلام کو بھائی بہت عام کرو۔ دیکھو میں یہاں آیا تو میں نے کیا کیا پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا گیا میرا، تھک گیا، کوئی تکلیف مجھے ہوئی، کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو میں نے آپ سب لوگوں کو دعا دی کہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، اگر قبولیت کی گھڑی ہوگی تو قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی تو آپ میں سے کوئی قرضے میں ہوگا اور اس کے اوپر سلامتی اتر آئے گی تو قرضہ ختم ہو جائے گا، آپ میں سے کوئی بیمار ہوگا اور سلامتی اتر جائے گی تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، کوئی ڈپریشن میں ہوگا تو سلامتی اتر جائے گی تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اچھا میں نے سلام کیا تو کتنے لوگوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفت میں میں نے آپ لوگوں کی دعا لے لی، تو آپس میں جب ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل جب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کہو، بیوی بچے یہ ہماری دعا کے مستحق ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فائدہ ہوگا، یہ دعا ہے اور دعا سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر ذکر بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پھر یہ سلامتی کا پیغام ہے، میں لیاقت بھائی کو ملوں اور کہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو لیاقت بھائی کے دل میں اگر کچھ بھی ایسا شبہ ہوگا کہ یہ مجھ سے کچھ دور دور ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ اگر دور مجھے دعا دے رہے ہیں، دور والا آدمی دعا نہیں دے سکتا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، حدیث کی برکات ہمیں نصیب کرے، اور بھائی ہمارے یہاں ہر جمعہ کی نماز کے بعد ایک دو حدیثیں اس طرح پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو آپ حضرات میں سے جمعہ کی نماز کے بعد بہت سے لوگ تو کام پر جاتے ہوں گے، مگر جن کو کام پہ نہیں جانا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آ جایا کرو اور تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو، چھٹیوں میں بیٹھ جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ شانہ آج کا یہ جو نکاح ہے اس میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرماوے، دلہا دلہن میں محبت پیدا کرے، دونوں خاندانوں کے لیے ان کو ان کی ہونے والی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ آگے کے جتنے مراحل ہیں اس میں آپ سب حضرات کو توفیق دے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور گناہوں سے بچتے ہوئے سارے کام ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آ جاؤ بھائی محمد رفیع، ریاض آپ وکیل ہیں، نورانی بھائی گواہ ہیں، یوسف فقیر ماشاء اللہ، بھائی ریاض زیبہ نے محمد رفیع کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، مہر فاطمی ہے، اجازت آپ نے سن لی ہے، اجازت سن لی ہے آپ نے، ذرا آگے سے آپ بھائی جو باتیں کہیں اس میں عمل کریں گے کہ نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، اب کس کس نے ہاتھ اٹھایا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں تو ایک دوسرے کو ٹوکیں، لیاقت بھائی حنیف بھائی پر نظر رکھیں گے اور حنیف بھائی لیاقت بھائی پر، اس لیے کہ دونوں نے دیکھ لیا ہے ایک دوسرے کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ بھائی اصل میں یہ ہے تقریر کا شوق بھی نہیں ہے، اب تو بہت تقریریں کر لیں پر اب تھک بھی جاتا ہوں جب ویدر گرم ہوتا ہے وغیرہ، تو مگر ایک دل میں جذبہ ہے کہ بات پہنچ جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شادی کے علاوہ ہاتھ بھی تو نہیں آتے، تو اب کچھ نہ کچھ کہہ دینا پڑتا ہے، پتا ہے کہ اب دوسری شادی تک تو یہ ملنے والے ہیں نہیں، تو دل کی خواہش ہے کہ میں بھی کچھ کہوں، آپ سنیں، اور میری زندگی میں بھی کچھ آ جائے، آپ کی زندگی میں بھی آ جائے، تاکہ قبر میں جانے کے بعد کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو، بس یہ فکر ہے اور کچھ نہیں ہے. یہاں آپ دیکھو چہروں کے اوپر کتنی خوشی ہے آپ لوگوں کی آج شادی کی وجہ سے، لیکن وہاں پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ اور آج اگر آپ کو غم میں دیکھتے ہم اور اندر خوش دیکھتے قبر میں، بس کامیاب ہو گئے. تو اس کے لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، ہو جائے تو اللہ سے کوئی اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. اور اکیلے اکیلے میں اللہ سے بات کرو، اللہ سے ڈرو مت، اللہ ماں سے زیادہ شفیق ہے. تو اکیلے اکیلے میں کیا کرنے کا، لیٹے لیٹے بیڈ پر ہیں، بیوی کو بھی پتا نہ چلے کہ آپ اللہ سے کیا بات کر، اللہ سے کہو کہ اللہ بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، پھر بھی زندگی میں جیسی تبدیلی آنی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ میں کیا کروں، تو مجھے بتا، تو ہی اے اللہ میری مدد کر. آپ اللہ سے ایسے بات کرتے رہو، چار پانچ مہینے میں دیکھو اللہ تعالیٰ رستہ بتلاتے ہیں کہ نہیں. آخرت کی فکر پیدا کر لو، بس آخرت کی. الحمدللہ بہت فرق آیا ہے ہمارے واپی دمن کے علاقے میں، آپ لوگوں نے محنت کی اور بہت فرق آیا، بچے حافظ ہو رہے ہیں، عالم ہو رہے ہیں، چہروں پہ داڑھیاں ہیں. 20-25-30 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، مگر اور ہمیں چاہیے، ایسا نہیں کہ بس ہو گیا تو یہ یہاں سے ایونگٹن چلے جاتے ہیں تو ایونگٹن میں جا کر کے آرام نہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں اوڈبی کا. تو اس میں بھی ذرا ہائی لیول کے بھائی الحمدللہ یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے، اور ذرا آگے، اور ذرا آگے. تو اس سلسلے میں جو ہو سکے وہ کرو، جماعت میں کوئی جا سکے جماعت میں نکل جاؤ، یہ نہیں کر سکتے تو جمعرات کے جوڑ میں جاؤ، علماء کے پاس آ کر بیٹھو، بیانات، یعنی جو کر سکے تھوڑا بہت، پھول نہیں تو پھول کی پتی، چاپو چپٹی، جتنا ہو سکے دین کے لیے کرو، اور فکر کے ساتھ کرو، بے فکری کے ساتھ نہیں، فکر کے ساتھ کہ یار آخرت میں مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں بالکل کہ نہ 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 وہ تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ دادا گیری ہے. نہیں، ڈرو کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا تو حال برا ہی ہے، اور پھر کہو گے اللہ بس تو، اور جتنا ہو سکے کرو، کوئی نہ کوئی نیکی انشاءاللہ کام آ جائے گی، کوئی نہ کوئی نیکی کام آ جائے گی. کرو گے بھائی، کرو گے. اور اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرنا، اب میں بھی تو بڑھاپے کی طرف پہنچ گیا ہوں، تو اللہ 50 سے اوپر چلے گئے اب تو ہم ایک کشتی کے سوارے، اللہ ہم سب کو دین پر چلائے، اس کو ناراض کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ولایت والی اور اس کی خوشی والی موت نصیب کرے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جمع فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، بہت نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علماء مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما، اس کو ہر شر سے ہر مکروہ سے محفوظ فرما. دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما، انس اور الفت والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین دونوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، دین پر دین میں ترقی کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین انہیں ان کی ہونے والی اولاد کو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ان دونوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے پورے گھرانے کو حاسدین کی حسد سے، ماکرین کے مکر سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، الہ العالمین دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. جادو، شیاطین، جنات کے اثرات، آفات، بلیات سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر قسم کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو اچھے اچھے اوصاف دلہا دلہن کے بیان فرمائے ہیں ان اوصاف سے ان کو متصف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان سے پناہ عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما. آج جو باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. موت کے وقت ہم سب کو الہ العالمین مقام ولایت نصیب فرما، آپ کی رضا نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا.